آج شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، اور پھر 23ویں شب ہے، یعنی ساق رات بھی ہے، تو دونوں باتیں الحمدللہ جمع ہیں. اس لیے امکان یہ ہے کہ انشاءاللہ آج شب قدر ہوگی. ویسے بھی شب قدر کی رات تو ہے ہی، تو اگر اللہ رب العزت کے جو علم میں ہے، یعنی ویسے تو شب قدر کی رات، لیکن اگر اللہ کے علم میں بھی یہی رات ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ جاگنے کے حصول کے لیے ہم جو کوششیں کرتے ہیں اور اس شب کو پانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وہ شب عطا بھی فرما دے تو کیا ہی بات ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات سوچتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. دیکھیے شب جو طاق راتیں ہیں، ہم سے پہلے سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا. اب وہاں مثلاً اگر آج 24ویں شب ہے تو ہمارے یہاں 23ویں شب ہے، اور کل یہاں جب 24ویں شب ہوگی تو وہاں 25ویں شب ہوگی. تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ طاق رات تو ہوگی ہوگی، آپ وہاں کی سمجھ لیں یا یہاں کی سمجھ لیں. ہم چونکہ چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں، اس لیے اپنے اعتبار سے ہمارے ہاں آج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 24 کو بھی تو کر سکتے ہیں شب قدر، فرض واجب تو نہیں ہے. یعنی یہ حضور نے فرما دیا کہ رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے. پھر آخری عشرے میں بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ طاق رات میں ہوگی. تو الحمدللہ ایک اعتبار سے ایک رات یہاں طاق ہوتی ہے، ایک رات وہاں طاق ہوتی ہے. تو اگر ہم ہر رات کو ہی طاق رات بنا لیں، ہر رات کو طاق رات سمجھیں، تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ پھر ہم آئے اسی مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ شب ہمیں عطا فرما دے. تو تھوڑی سی جستجو پر اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہیں، اپنے بندے کے چھوٹے سے عمل پر اس کو بہت نوازتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. یعنی دو ایک تکلیف کے ساتھ دو راحتوں کا وعدہ ہے، کہ اگر کوئی دنیاوی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس ایک پریشانی کے ساتھ انشاءاللہ دو آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. تو عسر کے ساتھ یسر ہے، تو پریشانی کے ساتھ راحت بھی ہیں، اور ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، دو راحتیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں فرماتے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا قدردان ہے. اللہ کی قدردانی کو اس سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے پاس ایک درخواست لکھتا ہے، اس درخواست میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو بادشاہ کیا کرتے ہیں، جاؤ غلطی ٹھیک کر کے لاؤ. تو کبھی اسپیلنگ کی غلطی، کبھی کسی اور چیز کی غلطی، مختلف غلطیاں آتی رہتی ہیں، اور ہر غلطی پر بادشاہ کہتا ہے اس کو ٹھیک کر کے لاؤ، اس کو ٹھیک کر کے لاؤ، اور آخر میں جو ہے وہ آپ کی درخواست کو قبول کر لیتا ہے. اللہ رب العزت بھی اصل تو ان بادشاہوں سے ہی بڑے بادشاہ ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی کہہ کے جاؤ بھی دوبارہ صحیح کر کے لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم سے وہ یہ نہیں کہتے کہ دوبارہ صحیح کر کے لاؤ. اب اگر کوئی بادشاہ ایسا ہو کہ آپ کی اس غلطی کو جہاں آپ نے غلطی کی ہے اسی کاغذ پر کہے کہ اس کو کاٹو اور صحیح ہے یہ لکھو، پھر دوسری غلطی کو بھی کہتا ہے کہ اس کو کاٹو اور اس کو صحیح کر لو، یہاں یہ لکھ دو، اس کا کیا مطلب ہو کہ بادشاہ بڑا نرم ہے، بڑے نرمی والا معاملہ کیا. اس نے دوبارہ لکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اسی کو ٹھیک کر لو تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو. اس کو کیا کہا جائے گا، یہ قدردانی ہے کہ اس نے ہماری قدردانی کی. تو اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے رب ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے تکلیف میں پڑیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی واجب رہ گیا، کوئی چھوٹ گیا، کوئی تکرار ہو گیا، تو اصل تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، پھر غلطی ہو جائے پھر دوبارہ پڑھو. تو اس طرح تو ساری زندگی سارے دن رات ہم نمازیں ہی پڑھتے رہتے، غلطی ہماری ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ غلطی ہو گئی میرے بندے، کوئی بات نہیں، سجدہ سہو کر لے، ہم تیری اسی نماز کو قبول کر لیں گے. ایک طرف سلام پھیر، دو سجدے کر لے، بس جو غلطی ہوئی ختم ہو گئی. اللہ نے اسی کو قبول فرما لیا. یہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے, قدر فرما رہے ہیں ہماری نماز کی قدر کی اللہ نے, کہ میرا بندہ اگر اسی کام میں لگا رہے گا تو مشکل ہو جائے گی. آپ جنگل میں سفر کر رہے ہیں یا رات کا موقع ہے, کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ قبلہ کہاں ہے, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اب کیسے پتہ چلے, وہاں پورو جوار سے پتہ بھی نہیں چلتا. تو شریعت نے کیا حکم دیا کہ تحری کر لو, سوچو بچار کر لو, اٹکل پچو سے کام لو, دل جدھر گواہی دے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو. آپ نے نماز پڑھی دو رکعتیں سوچ بچار کرنے کے بعد, تحری کے بعد, اس کے بعد دو رکعتیں پڑھی تھی اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے, چاند نکل آیا, پتہ چلا کہ اوہو میں تو غلط سی میں نماز پڑھ رہا ہوں, سورج تو میرے یہ قبلہ تو میرے پچھلی سائڈ پہ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما دے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی, کہا کہ اچھا منہ موڑ لو, بس ادھر منہ کر لو, جو دو تم نے پہلے پڑھی وہ بھی قبول, اب جب پڑھو گے تو بھی قبول. وجہ کیا ہے کہ تم نے پہلے سے تحری کر لی, اگر تحری نہ کرتے تو پھر تو الگ بات تھی, لیکن جب تحری کر لی یعنی سوچو بچار کر لیا, اب دو رکعتیں ہم نے غلط سمت میں پڑھی اور اس کے بعد میں پتہ چلا ہم نے صحیح سمت میں منہ کر لیا, تو اللہ اس کو بھی قبول کر لیتے, اس کو بھی قبول کر دیتے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے, اللہ اپنے بندے کی قدر کر رہے ہیں کہ بھئی میرے بندے نے قدر کی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے حکم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو, تاکہ پتہ چلے کہ مالک نے مزدور کی قدر کی ہے, مالک نے قدر کی ہے اس کی, کہ اس نے مزدوری کی, محنت کی اور اس نے فوراً آپ کو مزدوری دے دی, اجرت دے دی. یہ ہے قدردانی. مجھے دے دو بھائی, اس سے زبردستی مت کر رہا ہوں. اب آزادی تو قدردانی یہ کی کہ اس کی مزدوری فوراً دے دی. اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے, تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم جب خدمت بندگی کریں گے, عبادت کریں گے, اس میں جب عبادت ہم نے کر لی تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً مزدوری و اجرت عطا نہیں فرمائیں گے؟ جب حکم یہ دیا جا رہا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ قدردان, اللہ ناقدری نہیں کرتے. تو یہ اتنی ساری مثالیں میں نے اس لیے دی کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں, ہماری نمازوں کو ضائع نہیں کرتے. ایک صاحب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے احسان کا درجہ الحمدللہ حاصل ہو گیا. احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ آدمی اس کا خیال رکھے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ کر کوئی عمل کر رہا ہے. اب جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ عمل کیسا کریں گے بھائی؟ اور حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں یہ خیال یہ تصور نہ باندھ سکو تو کم سے کم یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں یقیناً دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے شیخ کے پاس آ کر یہ کہا کہ مجھے الحمدللہ احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے. تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ بھائی صرف نماز میں یہ درجہ حاصل ہوا ہے یا بیوی بچوں سے معاملہ کرتے ہو تب بھی یہ درجہ تمہیں حاصل ہے؟ کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ بیوی بچوں سے بھی آدمی معاملہ کرے تو احسان کا درجہ حاصل ہونا چاہیے, یعنی اللہ سے ڈر کے کوئی معاملہ کرنا چاہیے. ہم تو اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ جب نماز پڑھے تو ایسی پڑھے کہ بھی جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کم سے کم درجہ جو ہے. فرمایا کہ نہیں, احسان کا درجہ یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کی عبادت کرے تو بھی اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں تاکہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں, اور آدمی جب لوگوں سے معاملہ کرے تب بھی اس طریقے جو احسان کا درجہ اسے حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سودا دے رہے ہیں آپ دکان کے اندر تو یہ احسان کا درجہ حاصل ہونا چاہیے کہ ہم بےمانی نہیں کر رہے ہیں. کپڑا ماپ رہے ہیں ناپ رہے ہیں اس میں احسان کا درجہ ہونا چاہیے کہ ہم کم نہیں ناپیں گے. تول رہے ہیں اس میں احسان کا درجہ حاصل ہونا چاہیے کہ ہم کم نہیں تول رہے. یا غرض کسی سے جو بھی معاملہ آپ کریں وہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ درجہ احسان کو پہنچے, یعنی ہر معاملے میں ہمیں اس کا احساس ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے, آپ کو یہ پتا ہو, آپ نے دیکھا نا بچے نماز پڑھتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے بچے بچے ہی ہوتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, کبھی اس کو دھکا دیا، کبھی اس کو دھکا دیا، کبھی پیچھے لات مار دی، کچھ بھی کرتے رہتے ہیں وہ. لیکن اگر انہیں پتا ہو کہ استاد جی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ڈنڈی بھی ہے، پھر کیسی نماز پڑھیں گے وہ؟ پھر ایسے نماز پڑھیں گے کہ ذرا بھی ہلیں گے نہیں، دیکھتے رہیں گے ترچی آنکھوں سے، بھائی استاد کدھر ہے. تو اگر اس درجے کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر نماز ایسی ہوگی، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ درجہ احسان کا ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ یہ تصور قائم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے قدردان ہیں، وہ ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، ضائع نہیں ہونے دیتے. ایک آدمی سے اگر غلطی ہو گئی، سجدہ صاحب جیسے میں نے کہا اس پر لازم ہو گیا، تو ایک صورت تو یہ تھی کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کہے دوبارہ پڑھو، اور ایک صورت یہ تھی کہ آدمی توڑ کے دوبارہ نماز پڑھے، تو توڑنا جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردان، اللہ نہیں چاہتے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم فوراً سجدہ صحیح کر لو، نماز درست ہو جائے گی. اب آج جیسے ہمارے یہاں وتر میں دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے، تو دوسری رکعت کے اندر فرض اور واجب کی جو رکعتیں ہوتی ہیں، اگر آپ نے چار رکعت کی یا تین رکعت کی نیت باندھی ہے اور اس میں دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے، کھڑے ہو گئے سیدھے، اور ٹانگے آپ کی سیدھی ہو گئی، تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ فرض کی طرف متوجہ ہو گئے، لہذا واجب کی طرف جانا صحیح نہیں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ اکبر سبحان اللہ نہ کہیں، بس کھڑے ہو جائیں، اب تیسری رکعت پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے، نماز صحیح ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم قدردان ہیں، تمہارا کوئی عمل ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کو جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اس نے کہا، تو پھر اسی طریقے سے ایک صاحب نے آ کے کہا کہ حضرت ہم جو سجدے کرتے ہیں، ہمارا سجدہ کیا، ہماری نمازیں کیا، نماز میں پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں، سجدے میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں. ہم نے فرمایا کہ اس کی قدر کرو بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارے سجدے کی بھی قدر کرتے ہیں. تم یہ بتاؤ کہ جو سجدہ جس میں تمہارے خیالات آتے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سجدہ جو ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی ایسا الٹا سیدھا سجدہ مجھے کر دو. کہا نہیں، ایسا تو نہیں کر سکتا میں، آپ کو تو نہیں کر سکتا. تو کہا کہ بھائی اس کا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم جو سجدہ کر رہے ہو وہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو سجدہ کیا، اپنی ناک رگڑی، اپنی ماتھا اور پیشانی میرے آگے جھکایا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر فرمائی کہ میرے بندے یہ سجدہ تو نے مجھے ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے قدردان ہے. اب جب ایسے قدردان رب اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم بہتر سے بہتر کوشش کریں اعمال کی. اب اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو میں نے بتا دیا اپنے اعمال کو جس حد تک درست کر سکتے ہیں کر لیں. اور اس میں بھی اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ اگر کوئی سنت رہ گئی نماز ہو جائے گی، کوئی مصحف چھوٹ گیا نماز ہو جائے گی. مثلاً سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئے، کچھ بھی نہیں، ہو جائے گی نماز. بلکہ اگر امام نے قرأت شروع کر دی ہے اور آپ آ کر پہلی رکعت میں شامل ہو گئے، اب حکم یہ خاموش ہو کے کھڑے ہو جائے اللہ اکبر کے، سبحانک اللہم پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر ایک آدھ رکعت رہ گئی ہے تو تب بھی امام کے ساتھ تو ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ، البتہ جب سلام پھیر دے امام اور آپ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں، اب سبحانک اللہم پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. اور بڑا اچھا کسی نے شعر کہا کہ اذا اشتد البلوا، اذا اشتد البلوا ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرینی اذا فکرتہ ففرح. یعنی جب کوئی مصیبت آ جائے، اذا اشتدت بکل بلوا، بلوا مصیبت کو کہتے ہیں، اگر کوئی بہت زیادہ مصیبت تم پر آ پڑے، ففکر فی الم نشرح، تو سورہ الم نشرح میں غور کرو. اللہ نے وہاں کیا فرمایا؟ فعسر بین یسرینی، جس کو میں نے شروع میں کہا انما العسر یسرا، فعسر بین یسرینی کہ تکلیف کے بعد دو آسانیاں ہیں، ففکرتا ہوں ففرح، اذن فکرتا ہوں ففرح، اگر تو فکر کرے گا، غور کرے گا، تو طبیعت خوش ہو جائے گی. واہ بھائی واہ. یعنی آدمی سوچے گا بھائی تھوڑی سی پریشانی آئی، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد دو آسانیاں اللہ عطا فرمانے والے ہیں. تو بس یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کریں، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہم کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اس کی وہ قدردانی اللہ کیا نہیں، اللہ تعالیٰ بہت قدردان. اور ہر معاملے کے اندر، ایک معاملہ نہیں، آپ سوچتے جائیے، بے شمار واقعات. فرعون کی بیوی آسیہ، کتنی تکلیفیں دیں فرعون نے، حتیٰ کہ اس کی کھال تک نچوا لی, اور کھال کے بعد پھر مرچیں بھی ڈلوا دی کہ مانتا ہوں, مجھے مانتی ہوں کہ میں خدا ہوں؟ اس نے کہا نہیں, تجھے نہیں مانتی ہوں. کتنی تکلیف آئی. لیکن اس کے بعد جب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, ایک جگہ سے خوشبو آئی. آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہاں خوشبو کیسی, تو فرمایا کہ یہ جو فرعون کی مشاتا تھی کنگھی کرنے والی, وہ ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر, اس کو بڑی تکلیفیں دی, اس کی بچی کو اس کے سامنے مروا دیا, لیکن یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی. تکلیف کے بعد راحت, اور اللہ نے یہ قدر کی اس کے اس عمل کی جو اس نے کیا اللہ کے لیے. اور دوسرا معاملہ یہ کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے تشریف لے جانے لگی, انتقال ہو رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ جب تم وہاں پہنچے تو میری بیویوں کو سلام کہنا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیویاں وہاں کیسے آ گئیں؟ بھائی میری مجھ سے شادی ہوئی ہے, میں پہلی بیوی ہوں آپ کی, تو وہاں آپ کی بیویاں کہاں سے آ گئیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ فرعون کی جو بیوی آسیہ ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ جو تکلیفیں اس نے اٹھائی ہیں دین کی خاطر, اس کا انعام یہ دیا ہے کہ اس نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ جنت میں مجھے گھر عطا فرما دے, تو اللہ نے صرف گھر نہیں دیا, اس کو گھر والا بھی دے دیا, میرا نکاح ان سے ہوگا جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے گھر عطا نہیں فرمایا, بلکہ ساتھ میں گھر والا بھی عطا فرما دیا. یہ اللہ نے قدر کی ان کی اس مصیبت اور پریشانی کی جو انہوں نے دین کی خاطر اٹھائی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر تکلیفیں اٹھائیں, اللہ نے بہت مال و دولت دیا تھا, روزانہ ان کے دسترخوان پر ہزاروں انسان کھانا کھاتے تھے. شیطان نے کہا کہ یا اللہ یہ تیرا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے دیا اتنا ان کو, شکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تو آزما لے, میں سب چھین لیتا ہوں. چھت گر پڑی, بچے جو ہے اس کے نیچے آگے دب کے مر گئے, بیویاں وہ بھی ختم ہو گئیں, اور مال و دولت وہ بھی سب ختم ہو گیا, اور خود بھی بیمار ہو گئے. یعنی ایسی آزمائش آئی کہ سب کچھ ختم, صحت بھی ختم ہو گئی, حتیٰ کہ بعض روایتوں کے مطابق جسم میں کیڑے پڑ گئے, اور لوگوں نے ان کو اٹھا کر ایک کوڑے دان پہ لے جا کے ڈال دیا. ان کی بیوی جو ہے ان کی خدمت کرتی رہتی تھی, لوگوں کے برتن مانج کر, لوگوں کی جو ہے وہ ان کا کام کر کے جو پیسے آتے تھے وہ خدمت اس سے وہ خدمت کرتی تھی, تیمارداری کرتی تھی. تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا, دنیا ہی میں یہ قدر کی کہ اللہ تعالی نے ان کو بیوی بھی دے دی, جو بچے تھے ان سے اور زیادہ بچے عطا فرما دیے, پہلے سے بہتر گھر عطا فرما دیا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے قدردانی فرمائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قدردان ہیں. ہمارا کوئی عمل جو ہم کرتے ہیں اور اس کو کرنے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ضائع نہیں جاتا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائیں گے, اور اس کا بدل ہو سکتا ہے دنیا میں عطا فرمائے, اور اگر یہاں نہ دے تو آخرت میں ضرور ملے گا. اس یقین کے ساتھ ہمیں ہر عمل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھائی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں تو راحتیں ہی راحتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. سچی بات ہے ساری تکلیفیں تو ہمارے نبی نے برداشت کر لی, افلاس اور بھوک کو انہوں نے اختیار فرما لیا. اور یاد رکھیے کہ آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں, جہاں تم چلو یہ بھی پیچھے پیچھے چلے. آپ نے منع فرما دیا کہ یا اللہ مجھے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لوں, ایک دن بھوکا رہوں. جس دن پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں, جس دن بھوکا رہوں تو مجھے ان لوگوں کا غم اور فکر یاد رہے جو بےچارے بھوکے رہتے ہیں, تاکہ ان کا مجھے احساس رہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا, آپ نے خود اختیار کیا ہوا تھا. ورنہ اگر وہ چاہتے اللہ رب العزت سے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے سارے خزانے ان کے پیچھے پیچھے تھے. اور بات یہ ہے کہ کیوں, وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں زمین اور آسمان کے سارے خزانے, جتنے بھی خزانے سب اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ اگر سب کو اتنا عطا فرما دیں جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے, تو تب بھی اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. تو بہرحال اصل جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں, ہمارے پالنہار ہیں, ہمیں پیدا کرنے والے ہیں. اس لیے ایک تو اللہ سے محبت کرو, ٹوٹ کر کرو, اور اتنی محبت ہو جیسے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی کو سخت پیاس کے عالم میں جب کہ پیاس لگی ہوئی ہو، گرمی کا زمانہ ہو، تو ٹھنڈا پانی کیسا محبوب ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ محبوب رکھو، تم جتنا محبوب تمہیں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس سے زیادہ محبوب رکھو اللہ رب العزت کو، اتنی محبت تمہیں اللہ سے ہو. اور اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں ہماری، اس لیے اس اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ کریں. جب اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں تو ایسے کریم کو ناراض کر دینا، اس کی نافرمانی کرنا، یہ شرافت انسانیت کے خلاف. ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے سے محبت بھی کریں، اور جو احکام اللہ کے نازل ہوئے ہیں، دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فوری طور پر کوئی عمل نہ کر رہے ہوں. ایک ہے کوتاہی کرنا، اور ایک یہ کہ اللہ معاف کرے اس کا انکار کرنا یا اس پر اعتراض کرنا. تو یہ اعتراض کرنا اور انکار کرنا تو انسان کو کفر پر پہنچا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، ہماری ہمت نہیں ہو رہی اس عمل کو کرنے کے، تو ٹھیک ہے اللہ سے ہمت مانگو کہ اللہ مجھ سے یہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں، ہو نہیں رہی. کئی مرتبہ انسان ارادہ کرتا ہے بھائی پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا، لیکن پتہ چلا دو چار دن پڑھی اس کو پھر ڈنڈی مارنی شروع کر دی، پھر تھوڑا خیال آیا پھر شروع ہو گئے. تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ اس معاملے میں مجھ سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، میری کوشش ہے کہ میں یہ عمل کروں لیکن ہو نہیں پا رہا. کل قیامت کے دن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ بس مجھ سے کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے بندے کے تو نے مجھ سے مدد مانگی تھی، مجھے پکارا تھا مدد کے لیے، اگر تو مدد کے لیے پکارتا تو میں تیری مدد کرتا، تو نے میری مدد ہی نہیں مانگی. تو کل قیامت کے دن یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو آپ سے درخواست کی تھی، ہم نے تو آپ سے مدد مانگی تھی. تو اس لیے دل ناتوان نے مقابلہ تو خوب کیا، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے آدمی کو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں پہنچا دیا ہے اپنے گھر پہ. ایک تو یہ کہ پکا عہد کریں، توبہ کریں ایک تو بدعمالیوں سے، اور عہد کریں کہ اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، آپ ہماری مدد فرمائیے. دیکھیں دنیا کے بہت سارے کام ایسے ہیں، ہم جب وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، فلاں بھی تو کر رہا ہے، فلاں بھی تو کر رہا ہے، بھائی فلاں فلاں کو چھوڑ دو، وہ عمل کرو جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن وہ فلاں آدمی ہمیں بخشوائے گا نہیں، اور نہ یہ کہنا کام آئے گا کہ فلاں بھی تو کر رہا تھا، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، چاہے وہ شیخ صاحب ہوں، جو بھی ہوں، ہر آدمی نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے. میں نے جو کچھ کیا اس کا میں نے جواب دینا ہے. آپ جو کچھ کریں گے آپ اپنے کیے کا جواب دیں گے. ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ایک آدمی دوسرے کی قبر میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو تب بھی فردن فردن ہی سوال ہوگا. بعض اوقات اجتماعی قبریں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر آدمی سے اپنے کیے کا پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کیا، اس کے بارے میں نہیں ہوگا سوال. اس لیے ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے. اللہ نے جب ہمیں توفیق دے دی ہے تو اللہ سے دعا بھی کریں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج جو ہے شب قدر کے امکانات ہیں، اس لیے کہ آج شب جمعہ ہے، 23rd شب ہے. تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر تاخ رات جمعے کی رات ہو تو پھر اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ شب قدر کی رات ہو. اس لیے ہم تو ہر رات کو شب قدر سمجھ کے گزارے. کسی نے کہا نا کہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. اگر تم قدر کرو تو ہر رات ہی شب قدر کی رات ہو، اور قدر نہ کرو تو شب قدر بھی گزر جاتی، پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں. اس لیے ہم ہر رات کو شب قدر سمجھ کر گزاریں، اپنی رات کو بات چیت میں ضائع نہ کریں، ادھر ادھر کی کوہنا مکرنیاں یا کہہ مکرنیاں جس کو کہتے ہیں وہ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اطمینان کے ساتھ مسجد کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ بھائی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اور میں نے پچھلے پہلی جو رات تھی اس میں یہ بات عرض کی تھی، اپنی نمازیں درست کرائیے، قرآن مجید کی چند صورتیں درست کرا لیجئے، کم سے کم 10 صورتیں ہر آدمی کو یاد ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ بہت بڑا نفع لے کر اس مسجد سے جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہمیشہ اپنا تعلق مسجد سے مضبوط رکھیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ماشاء اللہ جن کے ماں باپ صحیح یہ نسب بھی ہوتے ہیں اور صحیح الفکر بھی ہوتے ہیں کہ ان کی فکر صحیح ہے, وہ اپنے بچوں کو الحمدللہ دین کی طرف لگا کے رکھتے ہیں. تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ کرے دنیا سے انہیں محروم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرماتے ہیں, دین بھی عطا فرماتے ہیں. جب اللہ ایسے لوگوں کو دے رہا ہے جو دین کی فکر نہیں کر رہے, تو جو کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں دے گا؟ البتہ کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے, لیکن انشاءاللہ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو راحتیں ملیں گی وہ عجیب طرح کی ہوں گی. آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی کے بعد جو ہے راحتیں اور آسانیاں کیسی عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں. یہ رات جو ہے وہ جہاں سے دعا کے بعد فارغ ہو کر اپنے اپنے کام میں لگ جائیے. جس کا دل قرآن مجید پڑھنا کو چاہے تو قرآن مجید پڑھیے, نفلیں پڑھیے, ذکر و اذکار کیجیے. ہمارے حضرت ماں تقریشمان صاحب فرماتے ہیں لمبے لمبے سجدے کرو, سجدے میں دعائیں مانگو. انسان رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے, ہم تراویح میں تقریباً 40 سجدے کرتے ہیں زیادہ عام دنوں سے. تو یہ سجدے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں قریب کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے قریب نماز میں سجدے ہی میں ہوتا ہے. اور ہمیشہ جب نماز پڑھیں اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور جب سجدہ کریں تو یہ تصور کر لیں کہ اللہ کے قدموں میں کر رہے ہیں. آپ یقین کریں جب اس تصور سے کریں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا, بڑا مزہ آئے گا. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں, وہ بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے بزرگ تھے. فرماتے تھے جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا, تو حضرت مولانا شاہ فضل تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے یہ بات انہوں نے کہی, اور دائیں دیکھا بائیں دیکھا جیسے کسی کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا, سن تو نہیں رہا, پھر کہا کہ سجدے میں جاؤں تو مزہ آ جائے, ایسا لگے جیسے اللہ نے میرا پیار کر لیا ہو مجھے. یہ پیار ہمیں بھی اللہ کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہوں گے, لیکن ہم بے قدرے, ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے جو سجدے کی توفیق دی ہے یہ اس کی محبت ہی تو ہے. اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ ہماری طرف تو متوجہ نہ ہوتے کہ ہم سجدہ کر سکتے تھے. قیامت کے دن جو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہوں گے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرتے ہوں گے, ان کی کمر اکڑ جائے گی, وہ رکوع میں بھی جھک نہیں سکیں گے, کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. تو آج اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے رکوع کرنے کی, سجدے کرنے کی. بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے توفیق دے دی. لمبے لمبے حضرت فرما سجدے لمبے لمبے کرو, اس میں دعائیں مانگو. اور اگر عربی میں مانگو, عربی میں آتی ہیں تو کیا ہی بات, لیکن اگر نہیں آتے تو ایک تو یہ کہ نماز کا سجدہ اس میں تو عربی میں مانگنی چاہیے. لیکن اگر ویسے آپ سجدے میں جا کے دعا کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ویسے ہی سجدے میں, تو پھر اردو میں بھی مانگ سکتے. اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں, اللہ ہمارے قریب ہے, اللہ تو ہمیشہ ہی قریب ہے, لیکن ہم سجدے میں اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, قرب کا عالم ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیے اور اس رات کی قدر کیجیے. یہ رات بڑی قیمتی ہے, ویسے تو ہر رات کو قیمتی سمجھے. ابھی میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, ایک رات سعودیہ میں طاق رات ہوتی ہے, دوسری رات ہمارے یہاں طاق ہوتی ہے, اسی طرح پھر جو ہے وہ ان کے یہاں طاق رات ہوتی ہے, اس کے بعد ہمارے یہاں طاق رات ہوتی ہے. تو آپ ہر رات کو طاق رات سمجھو بھائی. اب آج وہاں پر جو ہے وہ 24ویں شب ہے, ہمارے یہاں 23, کل ان کے یہاں 25ویں ہوگی, ہمارے یہاں 24 ہوگی. تو طاق رات تو ہوگی نا دنیا میں کہیں نہ کہیں. اس طاق رات طاق ہر دن کو طاق, ہر رات کو طاق بنا لیں, ہر رات کو سمجھ لیں کہ آج طاق رات ہے بھائی جاگنے کی. اور ویسے بھی الحمدللہ ہمارے یہاں اور کوئی کام تو ہے ہی نہیں, نہ ہم نے یہاں صبح ملازمتوں پہ جانا, نہ نوکریوں پہ جانا, خاص طور پہ جو اعتکاف والے ہیں. جو حضرات جانے والے ہیں وہ بھی الحمدللہ اگر اپنی رات کو جاگ کر گزار لیں کچھ وقت, تھوڑا دو چار گھنٹے سو جائیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ قدر فرمائیں. میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ قدردان ہے, آپ تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والے نہیں ہیں کسی عمل کرنے والے کو, عمل کے عمل کو, چاہے وہ خاتون ہو, عورت ہو, یا مرد ہو, یا عورت ہو, کوئی بھی ہو. اللہ کے ہاں اس معاملے میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے اونچ نیچ, بلکہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کرے گا اللہ اس کے عمل کو قبول فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان, بہت قدردان. تو جب اللہ تعالیٰ قدردان ہے ہم ان سے مانگیں. بس اب دعا فرما لیجئے, اس کے بعد پھر اپنے اپنے کام میں آپ لگ جائیے تاکہ. اور میں نے ایک بات یہ عرض کر دوں, ہمارے بزرگان جی ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ راتیں تنہائی کی راتیں ہیں، میل جول کی راتیں نہیں ہیں۔ میں آتا ہوں دیکھتا ہوں دو لڑکے ہیں کرسی ڈال کے بیٹھے ہیں، دو چار وہاں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ایسا لگتا ہے جیسے آدمی ہوٹل میں بیٹھا ہو۔ کوئی معذور ہے بےچارا تو وہ ایک الگ بات، نیچے نہیں بیٹھ سکتا، وہ ایک عذر ہے، لیکن بغیر عذر کے کوشش کریں نیچے بیٹھ۔ بلکہ جو لوگ جن کو ایسی تکلیف نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھیں تو بیٹھ کر پڑھیں زمین پر، اصل سنت طریقہ یہی ہے۔ ہاں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا، گھٹنے جو ہے مڑتے نہیں ہیں، تکلیف ہے، پھر بے شک کرسی پہ بیٹھ جائیے، کوئی پریشانی نہیں، ورنہ اصل یہی کہ نماز بھی پڑھیں بیٹھ کر پڑھیں، سنت کے قریب تر یہ چیز ہے۔ باقی اگر مجبوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسجد میں۔ اور ہاں آپ سے ایک بات عرض کرنی تھی، آج بھی شکایت بھی آئی تھی کہ بہت سے لوگ خیموں میں کرسیاں لے جاتے ہیں اور وہاں کرسیاں پڑی رہتی ہیں، کرسیاں نمازیوں کو ملتی نہیں ہیں، کیونکہ آپ بھی نماز میں آ جاتے ہیں، کرسیاں وہیں رہتی ہیں بےچاری، وہ چل کے نہیں آ سکتی خود جب تک آپ نہ لائیں۔ تو اس لیے برائے کرم اول تو خیموں میں کرسیاں لے کے نہ جائیں، اور اگر لے گئے ہیں کسی وجہ سے تو برائے کرم جب نماز کے لیے آئیں تو لے کے آئیے، تاکہ اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اسے کرسی مل سکے بےچارے کو۔ بعض لوگ پریشان پھرتے رہتے ہیں، کرسی نہیں ملتی۔ اور اسی طریقے سے جو تپائیاں ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ نماز کے وقت کم از کم لے آئیے ان کو۔ بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، تپائیاں نہیں آنی ہوتی، تو اس کا بھی ذرا اہتمام فرما۔ دیکھیے ہم بہت عبادت گزار بن جائے لیکن اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں نا، تو پھر ہماری عبادت کی وہ قدر اللہ کیا نہیں ہے۔ مجھے آج اس اور لوگوں نے بھی ایک شکایت یہ بھی کی کہ وہ چوڑے چوڑے مسلے بچھاتے ہیں لوگ، برابر میں نماز پڑھنے والے کے گھٹنے میں چپتے ہیں اس کے کنارے دائیں بائیں۔ اچھا اس میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ لوگ مل کے نہیں کھڑے ہوتے، وہ کہتے ہیں میرے مسلے پہ کھڑا ہو جاؤں اپنے، تو جگہ بھی خالی رہ جاتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ مل مل کے کھڑا ہونا چاہیے، اور مسلح اگر ہو تو چھوٹا ہو، آج کل جیسے چھوٹے مسلح آ رہے ہیں۔ اور یہ عمل تو بالکل غلط ہے کہ آپ مسلح ڈال کے گھوم پھر رہے ہیں، کہیں دو دو گھنٹے مسلح خالی ہے اور آپ مسلح پہ نہیں۔ تو دیکھیے جو اہل محلہ آتے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ سب اول میں آ کے بیٹھے، اگر آپ پہلے سے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کا حق ہے، لیکن اگر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ ایزا دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو۔ یعنی ایک صاحب نے باقاعدہ مجھے کہا کہ یہ شرارتیں کرتے ہیں اعتکاف کے اندر، میں نے کہا ایسا لفظ نہ کہو، وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے، یقیناً وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ اعتکاف میں ہیں تو پہلی صف میں آ کے بیٹھے، لیکن مسلح مت بچھائیے، ویسے بیٹھ جائیے، اگر آپ کو جگہ مل جائے بہت اچھی بات ہے، آ کے بیٹھ جائے، جگہ نہ ہو تو اس کے لیے لڑیے نہیں، کسی سے فساد نہ کریں، لگ جھگڑا نہ کریں، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے والے نیتوں پر، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں بیٹھیں، لیکن کسی وجہ سے اگر نہ بیٹھ سکے، ہاں اگر کسی کو تکلیف ہے، گھٹنوں کی تکلیف ہے یا تو وہ بڑے بوڑھے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے ایسی جگہ ایسا مسلح بچھا لیں تو وہ سائڈوں پہ چلے جائیں، تاکہ اگر ان کو جگہ ملے تو بالکل آخر میں صف اول میں آخر میں چلے جائیں، تاکہ بیچ میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ کتنی بڑی عبادت ہو اگر ہم لوگوں کو ایزا دیتے ہیں تو پھر ہماری عبادت عبادت نہیں۔ حجر اسود کو چوبنا عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر تم لوگوں سے لڑ کر بھڑ کر طاقت اور زور لگا کر حجر اسود تک پہنچو، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، تو یاد رکھو حجر اسود کا چوبنا تو صرف مستحب ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف سے بچانا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی ہم جو الحمدللہ عبادت کے لیے آئے ہیں، اپنی عبادت کی وجہ سے کسی کو تکلیف مت دیں۔ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے کہ ہم تو، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم یہاں آ گئے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے، ہم اپنی ضرورت کے تحت اپنی غرض سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے شکر گزاری کیجیے، عاجزی اختیار کریں، تواضع اختیار کریں، اکڑنا پھوفاں کرنا یہ سب یہی رہ جاتا ہے، چند دنوں کی بات ہے، کچھ پتہ نہیں کس کا کب وقت آ جائے، کوئی کچھ بھی کہے کہ بھی میں آسمان ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ دیکھیے زمانے جاہلیت میں جب کوئی سردار مر جایا کرتا تھا نا، تو رونے والیوں کو بلایا جاتا تھا، اور جو جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اس پر رونے والیاں اتنے ہی دیر تک روتی تھی، کئی کئی سال تک۔ اور ان کا کام کیا تھا، وہ بیٹھی رہتی تھی، گپے شپے لگا رہی ہیں، جو بھی ہیں، جہاں دیکھا کوئی آ رہا ہے انہوں نے شروع کر دیا رونا پیٹنا، یا جب اللہ، یا قمرا، یا شمسا، یہ اس طرح، یعنی ہائے وہ آدمی جو پہاڑ جیسا تھا، ہائے وہ آدمی جو سورج جیسا تھا، ہائے وہ آدمی جو چاند جیسا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے قبر میں اس کو ٹھوکا لگاتے ہیں, گرز مارتے ہیں, کہتے ہیں تم چاند تھے, تم پہاڑ تھے, تم قمر تھے, چاند تھے. تو بھائی یہ چاند ستارے سب یہیں رہ جائیں گے, اور اگر ہم نے عاجزی اختیار کی تو انشاءاللہ ہمیں آسمان پہ چمکا دے گا اللہ تعالیٰ. پھر پوری دنیا دیکھے گی جیسے چاند کا نظارہ کرتے ہیں ایسے آپ کا نظارہ کریں گے, دیکھنے کے لیے آئیں گے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کسی کو تکلیف مت دیں. عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں راضی کرنے کے لیے, اور اس کی رضا میں اگر ہم جو ہے دوسروں کے لیے سزا بنا دیں تو یہ صحیح نہیں, اس سے گریز کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق دے کہ میرے کسی عمل سے آپ کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کوئی بات میں کہتا ہوں تو خدا نہ کرے اس لیے نہیں ہے, نہ کسی کو میں جو ہے وہ نشانہ بناتا ہوں, نہ میرے ذہن میں کوئی خاص آدمی ہے, بلکہ عام سی ایک بات کہی ہے. اب ہر آدمی اس میں غور کر لے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے ہم اپنی غلطی ٹھیک کر دیں, بس یہی اصل مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے. درست یہ پڑھ لیجیے بس. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منک الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الفاسقين, فانصرنا على القوم الظالمين, فانصرنا على القوم المنافقين. يا عزيز يا غفار, اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنا نسألك تمام العافية, اللهم إنا نسألك تمام العافية, ونسألك دوام العافية, ونسألك الشكر على العافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہیں، اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے در پہ تیرے بھکاری تیرے منگتے آئے ہیں، اے اللہ اس لیے کہ آپ انہیں نواز دیں، انہیں عافیت عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب سے عافیت مانگا کرو، تم اپنے رب سے عافیت مانگا کرو، عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے ارشاد کے مطابق آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو عافیت عطا فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کو عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے محلے والوں کو عافیت عطا فرما دیجئے، ہمارے مسجد کے نمازیوں کو عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ جو احباب جو دوست یہاں تشریف فرمائیں، ان سب کو عافیت عطا فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو عافیت عطا فرما دیجئے، ان کے بچوں کو عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے جاننے والوں کو عافیت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائیے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اے اللہ دشمن ہمارا شیطان بھی ہے، ہمارا نفس بھی ہمارا دشمن ہے۔ اے اللہ ہمارے جاننے والے بھی بعض ہمارے دشمن ہیں۔ اے اللہ جو دوست ہمارے ہیں دوست نما دشمن ہیں، اے اللہ وہ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما دیجئے، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے، ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائیے، صلحاء کے ساتھ فرمائیے۔ اے اللہ انبیاء کے ساتھ فرمائیے، صلحاء کے ساتھ فرمائیے، شہداء کے ساتھ فرمائیے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائیے، صحابہ کرام کے ساتھ فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اہل بیت کرام کے ساتھ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائیے، ان کے لیے دل میں ذرہ برابر ہمارے لیے بغض نہ ہو، عناد نہ ہو۔ اے اللہ یہ ہمارے سب سروں کے تاج ہیں، اے اللہ ہم سب کی قدر کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی محبت کی وجہ سے ہمیں ان کی معیت نصیب فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المرء مع من احب، آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، ہم نبیوں سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تیری عیال ہے۔ آپ نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اے اللہ مخلوق آپ نے فرمایا کہ میری عیال ہے، اس لیے تم میری مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اے اللہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، اے اللہ ہم نے صرف سنا ہے آپ کے بارے میں، آپ حسینوں کے حسین ہیں، آپ نے تمام حسینوں کو پیدا کیا ہے، آپ نے سب سخیوں کو پیدا کیا ہے، آپ نے تمام کریموں کو پیدا کیا ہے۔ یا اللہ آپ خود کیسے ہوں گے، اے اللہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یقیناً ہمارے تصور سے بھی آپ بالاتر ہیں۔ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے سخی، اے اللہ، اے کریم، اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اور کریم اس کو کہتے ہیں جو نالائقوں پر بھی کرم فرمائے، جو توقع سے بڑھ کر عطا فرمائے، جو تھوڑے سے عمل کی بھی قدردانی کرے اور اس تھوڑے عمل پر بہت کچھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا یقین ہے آپ ایسے ہی قدردان ہیں، آپ ایسے ہی کریم ہیں، ہم نالائقوں پر کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے تو کون مغفرت فرمائے گا، آپ اگر دستگیری نہیں فرمائیں گے تو کون دستگیری فرمائے گا، آپ اگر ہمیں عطا نہیں فرمائیں گے تو کون عطا فرمائے گا۔ اے اللہ یہ شب قدر ہے، اے اللہ جاگنے کی رات ہے، اے اللہ آپ ہی نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب اپنا فضل فرما دے، ہمیں شب قدر کی نعمت عطا فرما دے، اس میں ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم تیرے بندے عمل کے کچے، کمزور ضعیف لیکن تیرے بندے ہیں جیسے بھی ہیں یا اللہ، ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی قوی فرما دے، روحانی اعتبار سے بھی قوی فرما دے یا اللہ، ہم پر کرم فرما دیجئے، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، اے اللہ رحمت نازل فرما دیجئے، ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اے اللہ اپنے آپ کو تباہ کر رکھا ہے، اے اللہ آپ کو ناراض کر رکھا ہے، اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے ہم سے راضی ہو جا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آپ ہمارے کریم رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، ہمارے رب ہیں، اے اللہ ہم آپ کے در پر آئے ہوئے ہیں، ہمیں نواز دیجئے، اے اللہ ہمیں نواز دیجئے یا اللہ، اے اللہ آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں، قبر کے ساتھی بھی آپ ہیں، قبر میں انس بھی آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں یا اللہ، یہاں والے تو یہیں پہ چھوڑ جائیں گے لیکن اصل ساتھ تو آپ کا رہے گا، ہمیں اپنا محبوب بنا لیں، اے اللہ آپ ہمارے محبوب بن جائیں، یا اللہ ہمارے محبوب بن جائیں، آپ ہمارے محبوب بن جائیں، ہمیں اپنا محبوب بنا لیں، اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ہم سے محبت فرمائیے، اے اللہ ہم جیسی عبادت کرنا چاہتے ہیں ویسی عبادت کا حق ادا نہیں ہو پاتا، ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جم کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یک سوئی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، ہر عمل اخلاص کے ساتھ، اے اللہ تیری رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، اے اللہ دکھلاوے سے بچا دے، کبر سے بچا لے، حسد سے بچا لے، بخل سے بچا لے، بخش سے بچا دے، عناد سے بچا دے، یا اللہ ہر عمل تیری رضا کے لیے ہو، تجھے راضی کرنے والے ہم بن جائیں، یا اللہ تیرے بندے اپنے گھر بار چھوڑ کے، گھروں کی راحتیں چھوڑ کر، اے اللہ تیرے در پر آئے ہیں، یا اللہ آپ تو مہمان نواز ہیں، کریم ہیں، اے اللہ آپ تو بہترین مہمانی فرماتے ہیں یا اللہ، اور آپ فرما بھی رہے ہیں، ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے، اے اللہ اسلامی معاشرہ بنا دے، ہماری معاشرت کو بہتر فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا بنا لیں، اے اللہ ہماری معاش کو بھی مستحکم فرما دے، معاشرت کو بھی اسلامی بنا دیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، دلوں کا چین اور سکون بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی اپنے لیے قبول فرما لیجئے، دین کا کام ان سے لے لیجئے، پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اپنے در کی طرف جھکا دیجئے، اے اللہ دین کا کام لے لیجئے، یا اللہ ہمارے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، یا اللہ خوب، اے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں اے اللہ گھرے ہوئے ہیں، بعضوں کو تو اپنی بیماریوں کا علم بھی نہیں ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، آپ تو علام الغیوب ہیں، اے اللہ سینے کے رازوں سے بھی واقف ہیں، اے اللہ آپ سب چیزوں سے واقف ہیں، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، سر سے لے کے پیر تک جتنی بیماریاں ہیں ساری بیماریوں کو دور فرما دیجئے، ہمیں شفا عطا فرما دیجئے، یا شافی الامراض مشفی امراضنا، یا شافی الامراض وشفی امراضنا، یا شافی الامراض وشفی امراضنا، یا قاضی الحاجات وقت حاجاتنا، یا قاضی الحاجات وقت حاجاتنا، یا رفیع الدرجات ارفع درجاتنا، یا قاضی الحاجات وقت حاجاتنا، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، ہماری مشکلات کو حل فرما دے، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما دے، یا اللہ بغیر کسی استحقاق کے ہمیں عطا فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بے شک ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں لیکن آپ تو قریب ہے، آپ تو تھوڑے پر بھی بہت نوازتے ہیں، آپ تو بہت قدر فرماتے ہیں، تھوڑے عمل پر بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں عطا فرمائیے، عطا فرماتے جائیے، اے اللہ ہم آپ کے در کے منگتا ہیں، فقیر ہیں. انت الغنی و نحن الفقراء, انت الغنی و نحن الفقراء, انت الغنی و نحن الفقراء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته, اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا عسيرا الا يسرته, ولا مبتلا الا عافيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة الا جعلتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله اے کریم اے رحیم اپنا فضل فرما دے. یا رحمان یا ستار یا غفار یا دیان یا رحمان یا رحیم اپنا فضل فرما دیجئے, عنایت فرمائیے. ہم بڑے کمزور ہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما دیجئے. اے اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجئے, ہماری آنکھوں کو پرنم فرما دیجئے. یا اللہ ایک قطرہ جو آنکھوں سے نکلتا ہے اپنے فضل و کرم سے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ ہمارے لیے جہنم کے بجھانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اپنے دکھڑے اے اللہ اپنے غم اپنے دکھ صرف آپ سے کہنے والے بن جائیں, ہمارے دکھوں کو آپ ہی دور کرنے والے ہیں. اے اللہ ہماری تکلیفوں کو آپ ہی راحت سے بدلنے والے ہیں. اے اللہ ہمارے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب والدین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ادخلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ادخلهم الجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الجنه جنه الفردوس. اللهم انا نسالك الجنه جنه الفردوس. اللهم انا نسالك الجنه جنه الفردوس والنجاه من النار والنجاه من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ شب قدر میں یہ دعا کثرت سے مانگو. اے اللہ ہم مانگتے ہیں, آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں. اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ یہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے, گردنوں کو آپ آزاد فرماتے ہیں. اے اللہ گردنوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتے ہیں. ہم بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں, آپ سے التجا کرتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیجئے. اے اللہ دوزخ سے نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ اے اللہ ہم سے چھوٹی سی تکلیف یہاں کی برداشت نہیں ہوتی, ہم دوزخ کی تکلیف کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اے اللہ وہاں کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں دنیا کی آگ سے بھی بچائیے, ہمیں آخرت کی آگ سے بھی بچائیے, اچانک آ جانے والی موت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے ایک ایک حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما, ایک ایک حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کسی کا حق ہم لے کر نہ جائیں, اے اللہ کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو. اے اللہ یہاں کی تو گزر ہی جائے گی لیکن وہاں کیسے گزاریں گے؟ آپ اپنا فضل فرما دیجئے, ہمیں تمام حقوق سے سبکدوش فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے بہت سے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں, ہم سے یقیناً اس میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, ہم سے یقیناً ان میں کمی ہو گئی ہوگی. آپ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ فضل فرما دیجئے. اے اللہ فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے عزیز اقارب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے ملازمین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بڑوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے سے چھوٹوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ایک حق سے سبک دوش فرما کر ہمیں بلائیے اپنے پاس. اے اللہ تمام حقوق سے سبک دوش فرما کر ہمارا قبلہ درست کر کے ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر اپنا مطیف بنا کر اپنا بندہ بنا کر اپنے پاس بلائیے. یا اللہ اپنا بندہ بنا کر بلائیے. اے اللہ اپنا بندہ بنا کر بلائیے. یا اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما دے, ہمیں تواضع عطا فرما دے, ہمارے دشمنوں سے حفاظت فرما, حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے, منافقوں کے نفاق سے, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو اصل ہمارا کام ہے کہ بندوں کو خالق سے جوڑ دے, بندوں کو اللہ سے جوڑ دے, اے اللہ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم توڑنے والے نہ بنے, ہم جوڑنے والے بن جائیں. اے اللہ تجھ سے جوڑنے والے بن جائیں, تجھ سے محبت کرنا اے اللہ ہم سکھا دیں. اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سے محبت فرمائیے اور ہمیں اپنی محبت کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نام کی محبت عطا فرما, اپنی ذات کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات, اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں قبر سے ایک دن واسطہ پڑے گا, ایک دن دنیا چھوڑ کر ہم قبر میں جائیں گے. اے اللہ وہ اندھیری کوٹھڑی ہے, اے اللہ وہ بچھو اور سانپوں کا گھر ہے, اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو یقیناً بڑی تباہی ہے. اپنا فضل فرما دیجئے, ہمارے لیے وہ مرحلے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے وہ مرحلے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی قبر کی فکر ہے, اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے اے اللہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اے ہمارے رب ہمارے ان ٹوٹے بوٹے عملوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان ٹوٹے بوٹے عملوں کو قبول فرما لے. ہماری قبر کو اے اللہ روشن فرما دے, حد نگاہ تک وسیع فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے سانپ اور بچھوؤں سے پاک فرما دے. یا اللہ جو اعمال ٹوٹے بوٹے ہم نے کیے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر راضی ہو جا. اے اللہ آپ ہم پر اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. ہماری قبر کو روشن فرما دے. اے اللہ قبر کو روشن فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم فرما دے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. یا اللہ جب فرشتے ہماری روح نکالنے کے لیے آئیں تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی روح نکلنے والی ہے اس کو دور سے وہ ایسے نظر آتے ہیں جس طریقے سے چراغ ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہاں تک کہ قریب جب آ جاتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں اور وہ اس وقت اس ایمان والی روح سے خطاب کر کے کہتے ہیں, ایتھا النفس الطیبہ, ایتھا النفس الطیبہ, اخرجی الی ربک, اخرجی الی ربک, الی روح و ریحان ورب غیر غضبان, رب غیر غضبان. اے پاک روح نکل اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے, جس سے تجھ پر غضبناک نہیں ہے. اے پاک روح نکل, اخرجی الی ربک, اپنے رب کی طرف نکل, اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہو جا اپنے فضل و کرم سے. تو حدیث میں آتا ہے وہ روح پھڑ پھڑاتی ہوئی تیزی کے ساتھ نکل جاتی ہے. یا اللہ ہمارا جب خاتمہ, اے اللہ ہمارا وقت آخر قریب ہو تو اپنے فضل و کرم سے جو روح جو ایمان جو فرشتے آتے ہیں ایمان والوں کی روح قبض کرنے کے لیے, اے اللہ ان سے جو خطاب وہ جو خطاب فرمائیں گے اس کا ہمیں مستحق فرما دے. وہ جو خطاب کرتے ہیں جس کو آپ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ارجعی الی ربک, ارجعی الی ربک, ارجعی الی ربک, راضیۃ مرضیۃ, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ اس کا مصداق ہمیں بنا دے آج، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم تو بہت کمینے ہیں، اے اللہ نکمے ہیں، ناکارا ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، ہم اقراری مجرم ہیں یا اللہ تیرے، اے اللہ ہم سے جو ہمیں جس کام کے لیے مقصد کے لیے بھیجا گیا اے اللہ ہم وہ پورا نہیں کر سکے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو پرچہ دے کر آپ نے بھیجا ہے اسے حل کرنے میں ہماری مدد فرمائیے، صحیح صحیح ادا کرا دیجئے، صحیح صحیح پرچہ حل کرنے میں ہماری مدد فرمائیے، یا اللہ آپ ہمارے مددگار بن جائیے، اے اللہ آپ نے فضل فرما دیجئے، آپ کی اے اللہ جو رحمت ہے وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے، یا اللہ آپ کو مال و دولت کی تلاش نہیں ہے، مال و دولت تو آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے صدقے ہماری مغفرت فرما دیجئے، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یا اللہ آپ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جتنے ہمارے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی مغفرت فرما دے، ہماری بچیوں کی مغفرت فرما دے، ہماری بہنوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری پھوپھیاں، ہماری ممانیاں، ہماری چچیاں اور جو بھی ہمارے گھر کی خواتین ہیں، مائیں بہنیں، سب کی مغفرت فرما دے، درجے بلند فرما دے، ہم سب کمزور ہیں یا اللہ، ہم بہت ضعیف ہیں، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ رحم و کرم فرما دیجئے، اے اللہ رحم و کرم فرما دیجئے، ہم تیرے رحم کے متلاشی ہیں، اے اللہ ہم تیرے رحمت چاہتے ہیں، اپنا فضل فرما کر ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بزرگان دین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو بہن بھائی ہمارے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، عزیز اقارب کی مغفرت فرما، دادا دادی، چاچا چاچی، نانا نانی اور جتنے بھی عزیز، ان سب کی مغفرت فرما، اور یہ دعا میں صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اے اللہ یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان سب کے لیے بھی یہ دعا ہے، اے اللہ سب کے والدین کو، سب کے عزیز اقارب کو، سب کے رشتہ داروں کو، اے اللہ بخش دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ زندہ ہیں تب بھی مغفرت فرما دیجئے، اور دنیا سے چلے گئے تب بھی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، اے اللہ جو اپنے وقت پورا کر کے اس دنیا سے جا چکے وہ تو چلے گئے، اے اللہ ہمیں آپ نے یہ موقع عنایت فرما رکھا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری مسجد کے جتنے نمازی یا اللہ یہاں اب تک آئے ہیں جب سے یہ مسجد بنی ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، بے شمار نمازی اے اللہ جو کل تک ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے آج اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان پر فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت جو عالم اسلام کی کیفیت ہے، اے اللہ قسم و پرسی کا عالم ہے، اے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ہم رات دن تبصرے سنتے ہیں، رات دن تبصرے کرتے ہیں لیکن تیری طرف رجوع نہیں کرتے، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اپنی طرف رجوع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اہل اسلام کی مدد فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللهم اهلك الكفرة والمشركين، اللهم اهلك الكفرة واليهود والنصارى والهنود والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود، اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود، اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، 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 وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم فنعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم عجل بنصرهم يا عزيز يا غفور، اللهم عجل بنصرهم يا عزيز يا غفور، اللهم عجل بنصرهم يا عزيز يا غفور، اللهم غشنا برحمتك، اللهم غشنا برحمتك، وجنبنا بعذابك، وجنبنا بعذابك، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، جو رہ گئی ہوں انہیں بھی اپنے فضل سے قبول فرما لے. یا اللہ بے شمار دعائیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، زبان پر نہیں آتی لیکن دلوں میں ہیں، اپنے فضل خاص سے اے اللہ وہ تمام دعائیں جو ہم نے کری ہیں وہ بھی، اور جو نہیں کہی گئیں اور نہیں کری گئیں ان کو بھی قبول فرما لے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.